الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, گھر گئے روتے روتے. ابا جان کو کہا, ابا جان ایسا ہوا ایسا ہوا. یعقوب علیہ السلام نے کہا, فصبرن جمیل, کیا تم لوگوں سے بحث مباحثہ کرے, اس لیے کہ اور بھی بہت سارے خطرات تھے. حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام کی متعدد بیویاں مفسرین نے نقل کی ہے. نمبر ایک بیوی کا نام لیا, اس بیوی سے 6 بچے پیدا ہوئے, روبن, شمعون, لاوی, یہودا, اشکار, زبلون. دوسری بیوی کا نام بلہا, اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, دان اور نفتانی. تیسری بیوی کا نام زلفا, اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, جد, آشور. چوتھی بیوی کا نام راحیل, یہ لیا کی بہن تھی, اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, یوسف اور بنیامین. 4 بیوی ملا کر پورے 12 بچے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. اور یہ سب نام اس وقت یہودیوں میں عام ہے, رکھے جاتے ہیں بکثرت. اور یہی 12 خاندان چلے, وہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان کہلائے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لیا اور راحیل دونوں بیویوں میں کچھ کھینچا تانی رہتی تھی, اسی لیے ان کی اولاد میں بھی کھینچا تانی آئی کہ راحیل کی اولاد میں یوسف اور بنیامین اور لیا کی وہ 6 اولاد, یہ پیش پیش رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناراضگی اور مخالفت وغیرہ کے کاموں کے اندر. تو یہ تو سب چلے گئے بھائی, گھر جا کے بات پوری ہو گئی. اور 3 دن تک جو ہے یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے. کہتے ہیں کہ وہ کنواں بنجر کنواں تھا, ناقابل استعمال تھا, نمکین پانی تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قیام کی برکت سے وہ پانی اس کا میٹھا اور شیرین ہو گیا. اور 3 دن تک بھائی یہودا چپکے چپکے کھانا لے کر کے آتا اور ڈول کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو دے کر کے واپس چلا جاتا تھا. 3 دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ آیا. یہ قافلہ مسافروں کا کون سا تھا؟ یہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا قافلہ. یہ قافلے والے بلسام بیچنے کا کام کرتے تھے. بلسام ایک تیل کا نام ہوتا ہے, بلسام مدینہ میں بھی ملتا ہے بلسام. اور مسالے بیچتے تھے یہ لوگ. اسماعیلی قافلہ تھا یہ, خاندان بنو اسماعیل کا. وہ مصر جا رہا تھا مدین سے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کے قریب میں اترے. اب اس زمانے کے اندر جب قافلے چلتے تھے تو قافلے میں مختلف خدمات منقسم رہتی تھی، تو جس کے ذمے کے اندر پانی کا انتظام کرنا رہتا تھا اس کو وارد کہتے تھے. تو انہوں نے اپنے وارد مالک ابن وغر کو بھیجا، یا مالک ابن دعبر کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ. تو وہ پانی بھرنے کے لیے پہنچا ہے، کون؟ مالک. اور اس نے جا کر کے کنویں کے اندر ڈول لٹکایا، تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور ڈول کے ساتھ باہر آ گئے. جب وارد نے ڈول دیکھا تو آواز لگائی، اے بشرا، اے خوشخبری، آ خوشخبری، یہ تیری آمد کا وقت ہے. اب یہ جو بشرا کی آواز لگائی، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بشرا اس وارد مالک کے ساتھی کا نام ہے، اس نے اپنے ساتھی بشرا کو آواز لگائی، مالک نے، وارد مالک نے، کہ بشرا آجا آجا میری مدد کر، اپنے دونوں مل کے یہ بچے کو اب باہر کھینچ کے کیا کرنا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بشرا بشارت ہی کے معنی میں ہے، کہ اس مالک نے اپنی ذات کو خطاب کیا ہے، ارے مالک وارد خوش ہو جا، تیری تو لاٹری لگ گئی، تیرا تو کام نکل گیا. یہ اس نے اپنی ذات کو آواز لگائی، اور یہ آواز لگانا مجازی ہے، یعنی اپنی ذات کو اس نے خطاب کیا کہ تو خوش ہو جا، یہ تو بچہ ہے، یعنی میں تو سمجھا پانی آ رہا ہے اور یہ تو غلام بچہ نکل آیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قافلے والوں نے یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا. قافلے والوں نے یوسف اس غلام کو سامان تجارت سمجھ کر کے چھپا لیا. یہ ہے ایک ترجمہ، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم اس کو ملک مصر لے جائیں گے اور لے جا کر کے ہم اس کو بیچ کر کے بڑا منافع کمائیں گے. اور علامہ سیوطی نے کیا ترجمہ کیا، اسر کا فائل قرار دیا، 1.5 کلومیٹر دور لے جا کر کے اخوان یوسف کو، کہ اخوان یوسف نے یوسف کو چھپا لیا سامان تجارت کے عنوان سے. کیا مطلب؟ کہ وہ یہودہ روزانہ کھانا لے کر آتے تھے، تو آج دیکھا کہ یوسف کنویں میں ہے نہیں، تو اس نے جا کر باقی بھائیوں کو کہا، ارے وہ تو کنویں سے نکل کے کہیں بھاگ گیا، واپس گھر آ گیا تو ابا ہماری خیر نہیں، ہماری شکایت کرے گا، وہ چلو ڈھونڈو کہاں ہے. تو سب بھائی آئے اور ڈھونڈنے نکلے جنگل جھاڑیوں میں، تو وہاں یہ کنعانی اسماعیلی قافلہ تھا، ان قافلے والوں پر انہوں نے سیدھا الزام لگایا، تم نے ہمارے آدمی کو چوری کیا ہے. اب یہ پردیسی قافلہ دوسرے ملک سے آیا ہوا اور یہاں مقامی لوگ ان پر الزام لگائے، تو وہ ڈر گئے. تو ان بھائیوں نے کیا کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، غلام ہے، یہ تو ہمارا عبد عابق ہے، ہمارا غلام ہے، گھر سے بھاگ گیا تھا، تم نے کیوں اس کو پکڑ لیا ہمارے غلام کو؟ اس طرح ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے عبرانی زبان میں دھمکا دیا، یوسف کچھ بھی بولا تو تجھے مار ڈالیں گے، چپ رہنا، ہم جو کہوے کا سنتا رہے. اور وہ لوگ عبرانی زبان جانتے نہیں تھے. تو اسرروہو، اخوان یوسف نے یوسف کی حقیقت چھپائی اور اس کو سامان تجارت بنا دیا اور قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. واللہ علیم بما یعملون، भाई लोग जो कर रहे थे अल्लाह के इल्म में है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, भाईगिरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी।
और एक काफिला आया मदीन से,
उस वक्त इख्वानी यूसुफ भाई भाईगिरी कर रहे थे जी।
मदीन से मिस्र की तरफ जाने वाले मुसाफिरीन का एक काफिला आया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं के करीब उतरा और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा जो घाट के पास उतरे ताकि उससे पानी निकाले। फिर उसने अपना डोल कुएं में उतारा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे लटक गए तो उस शख्स ने डोल को निकाला। जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा कि खुशखबरी हो। और एक किरात में बुशरा का लफ्ज है और ये निदा मजाजन है यानी ए खुशखबरी तो आ जा इसलिए कि ये तेरा वक्त है। ये लड़का ये बच्चा है। जब भाइयों को इसका इल्म हुआ तो वो लोग वहाँ पर उनके पास आए और उन्होंने उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान्य तिजारत बनाकर छुपाया इस तौर पर कि उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे।
वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन। लफ्ज शरा दोनों माने में आता है, बेचने और खरीदने। बेचने का माना करो तो फाइल होंगे इख्वान के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। खरीदने का माना करो तो गाफले वालों ने यूसुफ को खरीद लिया। जब भी आखिर भाइयों ने आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को पा ही लिया काफले वालों से तो फिर ये तय हुआ कि काफले वालों के हाथ बेच दो, बेचना तय हो गया। ये है वशरौहु। अब कीमत क्या लगाई? बिसमनिम बक्सिन, नाकिस कीमत लगाई। इसलिए कि यूसुफ अलैहि सलाम गुलाम नहीं थे, वो तो आजाद थे। और आजाद का समन समन हराम समन बख्स कहलाता है। यह है बिसमनिम बक्सिन का मतलब। और बाद हजरात कहते हैं कि समन बख्स का मतलब ये है कि मामूली कीमत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, यानी इतने अच्छे गुलाम की मार्केट में जो कीमत लगनी चाहिए उसके मुकाबले में बहुत मामूली कीमत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। इसीलिए कि इनको पैसे कमाना मकसूद नहीं था, इनका तो मकसद था कि यूसुफ दूर जावे, कहीं यहाँ रहे ही नहीं, इसलिए इन्होंने मामूली कीमत में बेच दिया। और तीसरी बात यह है कि जुल्म करके ये लोग भाई को बेच रहे थे, इसीलिए ये कीमत में कोई बरकत नहीं थी। इसीलिए समनुम बख्सुन से मुराद बेबरकत, कलीलुल मिकदार, हराम समन के ऊपर भाइयों ने बेच दिया। बिसमनिम बख्सिन दराहिम मादूदा, वो गिनती के चंद दिरहम दे। कितने दिरहम दे? 20 दिरहम में बेचा या 22 दिरहम में बेच दिया? फिर सब ने दो दो दिरहम बांट लिए आपस के अंदर भाइयों ने। वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन, और भाइयों को उसमें कोई रगबत नहीं थी। कीमत के मामले के अंदर उनको कोई रगबत नहीं थी कि 20 दीनार के अंदर क्यों बेचा, कोई रगबत नहीं उनको, कोई पड़ी नहीं। इनका मकसद था यूसुफ को कनान से दूर कहीं बेच देना। अब काफले वालों ने तो खरीद लिया और काफले वाले लेकर के रवाना हो गए। वो काफला मुल्के मिस्र जा रहा था मसाले और बलसान बेचने के वास्ते, वो तो खुश खुश वो काफले वाले रवाना हो गए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इख्वान यूसुफ पीछे पीछे भी गए दूर तक, कि इसको बहुत भागने की आदत है, ये भगोड़ा है, कहीं भाग आवे और तुम्हारी कीमत बेकार न जाओ, इसलिए हम दूर तक आते हैं साथ में, ले जाओ इसको यहाँ से। ये कहकर के काफी दूर तक भाई लोग साथ गए काफले वालों के। और जब यकीन हो गया काफला काफी दूर निकल चुका तो फिर इख्वान यूसुफ घर पर वापिस आए और यूसुफ अलैहि सलाम को बराबर धमकी देते रहे, यूसुफ भागा वागा कुछ बोला बोला कत्ल कर डालेंगे, देख कुछ भी मत बोलना चला जाए यहाँ से, इस तरीके से धमकी देते रहे। फजाअत बिही सय्यारतु इला मिस्र, काफले वाले यूसुफ अलैहि सलाम को मिस्र ले आए और जिसने खरीदा था यूसुफ को 20 दीनार में اور دو جوڑی جوتے اور کپڑے میں، کہتے ہیں کہ مصر لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھا. اب اتنا کم سن نوجوان حسین خوبصورت اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھے تو بہت سارے لوگ خریدار آئے اور قیمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر. ایک مقدار تو قیمت کی یہاں بتلائی علامہ سیوطی نے، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ خریدار ہو گئے اور نیلام ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک، وزن کے برابر درہم، وزن کے برابر ریشم، اتنی اونچی قیمت کے اوپر یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. قافلے والوں کا تو کام ہی بن گیا. اگر تجارتی قافلے میں جتنا نفع نہیں کماتے اس سے کئی گنا زیادہ، تو صرف یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے اندر ان کو مل گیا کہ یوسف کے برابر وزن کے برابر ریشم، یوسف کے وزن کے برابر چاندی، یوسف کے وزن کے برابر مشک، تینوں قیمتی چیزیں مل جائے تو کتنی مہنگی جو ہے ان کو قیمت حاصل ہوئی. تو ان لوگوں کو بڑا اچھا منافع ملا حضرت یوسف علیہ السلام کے بیچنے کے اوپر. ابھی بھی قیمت وزن کے ذریعے لگائی جاتی ہے بہت سی جگہوں پر، اخبار میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رقت تولا. رقت تولا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا وزن کے برابر خون، کسی کے وزن کے برابر سونا، کسی کے وزن کے برابر روپیے، کسی کے وزن کے برابر ہیرے، یہ اعزاز میں کیا جاتا ہے. آج بھی یہ رواج ہے، کسی بڑے آدمی کا اعزاز اکرام کرنا ہو تو اس کو ایک طرف طرح اس کا وزن کے برابر جو ہے چاندی، ہیرے، موتی، خون، یہ بوتل جو خون کا جو چندہ دیتے ہیں وہ، اس طرح ابھی بھی رواج ہوتے رہتے ہیں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 17 یا 7 سال کی عمر کے اندر بیچ دیا گیا. اب اتنی مہنگی قیمت پر تو کون خریدے؟ تو کہا مصر کے وزیر خزانہ قطفیر یا اتفیر اس کا نام تھا اور العزیز اس کا لقب تھا، وہ خرید کر کے لے گیا. اور خرید کر لے جا کر کے اپنی بیوی کو کہتا ہے زلیخا کو. کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو؟ کہ اس کا بلند رہنا چاہیے مقام، ہمارے یہاں اس کا قیام باعزت رہنا چاہیے. شوہر نے بیوی کو اس لیے کہا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ماتھا پھریل بیوی ہوگی، تو ہی کہنا پڑے نا کہ اس غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ورنہ اگر وہ بیوی پہلے سے ہی سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوتی تو کہنے کی کیا ضرورت تھی. شوہر نے خاص طور پر تاکید کی بیوی کو کہ اس غلام کو دوسرے غلاموں کی طرح مت سمجھنا، دوسرے گھر میں خدام اس کی طرح مت رکھنا، اس کو ذرا اکرام عزت کے ساتھ رکھنا. معلوم ہوا بیوی کو سخت مزاج ہوگی زلیخا. اور پھر کیا کہا شوہر نے؟ کہ ہم کو یہ لڑکا آگے چل کر نفع بخش ثابت ہوگا، یا اس بچے کو ہم اپنے حقیقی متبنا بیٹے کے قائم مقام بنا لیں گے، اس لیے جو ہے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی انتظام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ مصر کا وزیر خزانہ آپ کو خریدے، یہ غیبی انتظام، تاکہ شاہی محل میں جا کر حکومت کیسے چلانی اس کے طور و طریق آپ سیکھ لے ہوئے. دوسری بات، عزیز مصر کے دل میں محبت ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اس نے اپنی بیوی کو خصوصی ہدایت دے دی کہ اس غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. تیسری بات، عزیز مصر کا اپنی بیوی کو کہنا कि ये बच्चा आइंदा चलकर हमारे लिए फायदा मंद साबित होगा, ये भी मिन जानिबिल्लाह, या हम बे औलाद है इसको अपना मुतबन्ना बना लेंगे, ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान। और अल्लामा सुयूती फरमाते वकाना हसूरन, अजीज मिस्र जो है नामरद था, औरतों से जीमा करने की उसके अंदर ताकत ही नहीं थी, या एक बांझ था, बांझ नसबंदी उसकी कर दी गई थी, इसलिए जो है वो हसूर था। वकदालिक मक्कन्ना यूसुफ, इसी तरीके से यानी जिस तरीके से हमने यूसुफ को कत्ल से नजात दी कि भाई कत्ल कर देवे, कुएं से नजात दी, इसी तरह हमने अजीज मिस्र के दिल में यूसुफ की मोहब्बत पैदा फरमा दी। वकदालिक मक्कन्ना यूसुफ, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम को मुल्क मिस्र के अंदर जमा दिया, मक्कन्ना यूसुफ फिल और मुल्क मिस्र में जमा दिया, हत्ता बलग मा बलग, यहाँ तक के इस कदर तरक्की की जो तरक्की आपने कर ली कि कुएं से निकल करके अजीज मिस्र के महल में और वहां से निकल करके तख्ते मिस्र के ऊपर इस कदर तरक्की कर ली हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और हम यूसुफ को सिखावे बातों की ठिकाने लगाने का फन, उलझी हुई बातों को सुलझाने का फन, या ख्वाब की ताबीर का फन। ये अत्फ हो रहा है लाम अरफे जर मजरूर मिलकर के फैले मुकद्दर के ऊपर, या मक्कन्ना से मुताल्लिक है कि हमने जमा दिया यूसुफ को, या वाव जायदा है यानी यूसुफ को हमने जमा करके ये सारी चीजें अता फरमाई। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन अक्सरुन्नास ला यालमून, और अल्लाह ताला अपने काम के ऊपर गालिब है यानी जो काम करना होता है वो अल्लाह करके रहते हैं, कोई चीज अल्लाह ताला को आजीज नहीं कर सकती, लेकिन अक्सर लोग यानी काफी लोग जानते नहीं कि अल्लाह ताला कैसे गालिब है। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, एक इरादा तू करता है और एक इरादा मैं करता हूं, बाकी होता वही है जो मैं इरादा करता हूं, सो अगर तू मेरे इरादे के अपने आप को हवाले कर देवे तो तू जो चाहता है वो मैं तुझे अता कर दूंगा, और अगर तू मेरे इरादे में आगे पीछे करेगा तो तेरे इरादे की चीज हासिल करने में मैं तुझे थका दूंगा, और अंजाम कार वही होगा जो मेरा इरादा है। लिहाजा अल्लाह ताला के साथ अदब का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो तकदीर हो उसका बंदा अपने आप को हवाले कर देवे, इसीलिए कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह का काम ही होके रहता है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। जी,
और उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वालों के हवाले के हाथों बेच दिया नाकिस कीमत के बदले में, यानी गिनती के चंद दराहिम 20 या 22, और वो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ज्यादा रगबत नहीं रखते थे। फिर वो काफिला उनको मिस्र ले आया तो
ऐसे मुतलक जहद का इस बात नहीं है भाइयों के लिए। वकानु फीही मिन ज़ाहिरीन, यूसुफ और यूसुफ की कीमत के बारे में वो जाहिद थे। बाज़ लोगों का जहद भी मखसूस सिफात का होता है ना जी, जैसे कि एक तकवा तकवा किला भी होता है, किला भी तकवा यानी वो कुत्ता नहीं टांग उठा के पिशाब करता है कि मेरी टांग पर जो है कतरे न लग जावे, लेकिन वो नहीं सोचता कि दूसरी टांग तो भीग रही है, तो ऐसे तकवा को तकवा किला भी कहा जाता है। चलो,
वो काफिला उनको मिस्र ले आया, फिर जिस शख्स ने उनको खरीदा था तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दीनार और 2 जोड़े जूतों के और 2 कपड़ों के एवज बेच दिया, और जिस शख्स ने उनको मिस्र में खरीदा और वो अजीज कितफीर हैं, उसने अपनी बीवी जरीखा से कहा कि इसको अच्छी तरह रखना, हम उसको हमारे पास अच्छी तरह रखना, उम्मीद है कि यह हमें फ़ायदा पहुंचाएगा या हम उसको बेटा बना लेंगे, और वो बांझ था। और इसी तरह जिस तरह हमने یوسف علیہ السلام کو قتل سے اور کنویں سے نجات دی اور عزیز مصر کو کے دل کو ان کے لیے نرم کیا.
یہ وکانا حسور لا کر سیوتی کیا کہنا چاہتے سمجھے کچھ بات. زلیخا کی مجبوری بیان کی انہوں نے. جی
اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت دی یعنی مصر کی زمین میں. یہاں تک
کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑی؟ مجبور تھی بیچاری, جو چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل نہیں رہی تھی, اسی لیے اب دوسری جگہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جاوے. جی
اور اس لیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیر سکھائیں. یہ جملہ آج پہ ہے ایک مقدر جملے پر جو مکنہ سے متعلق ہے, یعنی ہم نے ان کو قدرت دی تاکہ ان کو قدرت حاصل ہو اور تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیر سکھائیں. یا واو زائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے یعنی اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. لیکن اکثر لوگ
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف علیہ الصلات والسلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے یعنی وہی عزیز مصر قطفیر کے مکان میں, یعنی 30 سال یا 33 سال کی عمر کو آپ پہنچ گئے, تو ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی. بعض حضرات نے حکمن کا ترجمہ کیا ہے علم نافع مع العمل, بعض کہتے ہیں کہ حکمت اور علوم دین کی سمجھ. یہ نبوت دیے جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح جس طرح ہم نے یوسف کو یہ نعمت عطا کی, اپنے آپ پر احسان کرنے والوں کو بھی ہم اسی طریقے سے نوازا کرتے ہیں. ایمان, ہدایت, یہ سب چیزیں ہم لوگ عطا کیا کرتے ہیں. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا, غلامانہ زندگی گزاری, اس طرح صابرین کو ہم لوگ جو ہے نوازا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اب یوسف علیہ السلام تو غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں عزیز مصر کے دل میں, لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی خبر نہیں, بالکل بے خبر دوسری طرف کے حالات سے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ دورے ڈالنے لگی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے, دورے ڈالنے لگی وہ عورت جس کے گھر کے اندر یوسف رہتے تھے. یہ باب مفعلہ سے ہے راودت, لیکن یہاں پر اشتراک والی صفت نہیں ہے, یاد رکھنا اس کی. یہاں باب مفعلہ میں صفت اشتراک نہیں ہے, بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے. یک طرفہ وراودت ہے یہاں پر, یعنی دونوں طرف سے یہ کوشش نہیں تھی کہ یوسف بھی نعوذ باللہ اس کوشش میں شامل ہو اور زلیخا بھی, نہیں, یوسف کی طرف سے بالکل نہیں, صرف زلیخا کی طرف سے. بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ باب مفعلہ اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن فعل کو قائم مقام بنایا گیا ہے جانب آخر کا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی, آپ کا جمال, آپ کے چہرے کے انوارات, یہ زلیخا کے لیے ذریعہ اور سبب بنے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دورے ڈالنے کے لیے. اس لیے گویا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے مراودت الگ قسم کا ہے, یہ وہ مراودت نہیں جو مراودت زلیخا کے پاس ہے. زلیخا کا مراودت الگ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک گندی شہوت پیدا ہوئی, گندا خیال پیدا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ زنا کرنے کا, ناجائز تعلق قائم کرنے کا. یہ مراودت الگ ہے کہ اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے زلیخا نے پورا ماحول تیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ زلیخا میری دیوانی بنی ہوئی ہے، میری پاگل بنی ہوئی ہے، میرے عشق میں جو ہے وہ اندھی ہو گئی، آپ کو بالکل خبر نہیں. لیکن زلیخا کے دیوانی بننے کا سبب کیا؟ جمال یوسف، انوارات یوسف، جوانی یوسف علیہ السلام کی. بس چونکہ ان کی جانب سے غیر اختیاری سبب پایا جا رہا ہے، اس کے سامنے رکھتا رہی ہے وراودته التي هو في بيتها. دوسری بات، قرآن کی بلیغ تعبیر دیکھو، التي هو في بيتها، اس میں یوسف علیہ السلام کی مجبوری کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کے مکان میں غلام ہونے کی وجہ سے مجبوری میں مقیم تھے. انہیں یوسف کو کیا ضرورت تھی ایک پرائی عورت کے گھر میں رہنے کی؟ وہ تو غلام تھے، مجبوری میں مالکہ کے پاس رہنا پڑتا تھا، آکن کے پاس رہنا پڑے ان کو، یہ آپ کی مجبوری تھی. زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگی، یعنی سامنے سے لائن دینے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو. عن نفسی ہی، اپنی ذات کے بارے میں، یعنی میرے ساتھ وہ زنا کر لے بے. قرآن میں جو ہے زلیخا کا نام نہیں لیا گیا، التی ہوا فی بیتہا، یہ اس عورت کے نام کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، یعنی گویا کہ اس کی فضیحت اور رسوائی نہ ہوئے، اس لیے اس کا نام ظاہر نہیں کر دیا گیا، صرف بتا دیا گیا وہ عورت. اور ایسے بھی قرآن کے اندر کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے، چونکہ حضرت مریم کے نام کا مسئلہ ایک عقیدے سے متعلق تھا، اسی لیے ان کا نام آیا. باقی پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں، حالانکہ قرآن میں 28 عورتوں کے واقعات موجود ہیں، لیکن کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے. وراودته التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب. کہتے ہیں کہ وہ عزیز مصر تو صبح آفس چلا جاوے، اس کو تو پورے ملک مصر کا مالی نظام سنبھالنے کا، تو منسٹر صاحب تو صبح ٹائم پر آفس میں چلے جاوے، پھر گھر میں غلام ہوئے نہ زلیخا ہوئے. تو اندر اس کا جو ہے سونے کا کمرہ تھا، بیڈ روم. تو زلیخا نے پوری تیاری کی، بیڈ روم سجایا، پرفیوم اسپرے کیا اور اچھی طرح اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور اندر کے اندر وہ جو ہے وہ حجرا تھا. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کے لیے اس نے بھیجا، یوسف وہاں اس کمرے میں سے فلانی چیز لے آؤ. یوسف علیہ السلام بیچارے مالکہ کا حکم آیا، اس لیے گئے روم میں، تو زلیخا خالہ پیچھے پیچھے چلی، اور اس نے تمام دروازے اندر سے بند کرتے ہوئے گئی. وغلقت الابواب، سب دروازے کمرے کے اس نے بند کر دیے اندر سے. اور اندر جانے کے بعد اس نے ڈائریکٹ آفر کر دی، وقالت ہیت لک، یوسف کم ان، وقالت ہیت لک. امام سدی رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر فرماتے ہیں کہ زلیخا نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پھنسانے کی کوشش کی، پھنسانے کا ماحول بنایا. چونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں نا، وہ منہ کے راستے سے کھا کے موٹے ہوتے ہیں، اور انسان منہ اور کان دو راستے سے موٹا ہوتا ہے، ایک تو کھا کے موٹا ہوئے، اور دوسرا تعریف کے کلمات سن سن کے انسان موٹا ہوتا ہے. اس لیے تعریف کرو اور پھول جاوے، اس کو ہماری گجراتی میں پھولن جی کہتے ہیں. تو زلیخا نے انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، یوسف واہ واہ تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہے، کون سا لینس لگایا اس کے اندر، کتنی پیاری تمہاری آنکھیں ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خلوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ان کے اوپر غالب کر دیا، کہنے لگے، زلیخا جب لوگ مجھے قبر میں سلائیں گے تو قبر کی گرمی میں یہ آنکھ پگھل کے میرے چہرے پر بہ جائے گی. پہلا تیر ناکام زلیخا کا تھا، دوسرا تیر چلایا، یوسف تمہارے بال کتنے حسین اور خوبصورت ہیں، کون سی ڈائی لگائی اس پر، کتنے خوبصورت تمہارے بال ہیں. तो यूसुफ अलैहि सलाम कहने लगे कि ये बाल खोपरी से अलग होकर कब्र की मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर चेहरे की बदन की खूबसूरती की तारीफ करने लगी कि किसी तरह भी यूसुफ अलैहि सलाम उसके पंजे में आ जावे। कहने लगे कि ये तो कब्र की मिट्टी की गिजा बनेगी, कब्र के कीड़े उसको खाएंगे। इस तरह के जवाब आप उसको देते रहे। सारी तारीफ पर नाउम्मीद हो गई कि यूसुफ किसी तरह आमादा नहीं हो रहे, तो आखिर में क्या कह दिया, वकालत है तलक ही तलक, ये भी किरात है, ही तुलक ये भी किरात है, यूसुफ आ जाओ और मेरे साथ बदफैली कर लो, मेरे साथ गलत काम कर लो। सामने से दावत दी जुलेखा ने। قال معاذ الله, यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया कि जीना से मैं अल्लाह ताला की हिफाजत चाहता हूँ, जीना करने से मैं अल्लाह ताला की हिफाजत चाहता हूँ। आपने फौरन मना कर दिया, जुलेखा ये काम नहीं होगा है, सॉरी इसके बगैर की बातें करो। अब देखो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कितना प्यारा तरीका अपनाया। सबसे पहला काम किया, अपने नफ्स पर भरोसा नहीं बल्कि कहा माज अल्लाह, अल्लाह मेरी हिफाजत करेंगे। इसलिए गुनाह से बचने की बेहतरीन तदबीर अल्लाह से हिफाजत की दुआ। इसीलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी, जिना के तमाम जराए के ऊपर हुजूर ने पाबंदी लग जावे, ऐसी तालीम दी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्री समी व मिन शर्री बसरी व मिन शर्री लिसानी व मिन शर्री कल्बी व मिन शर्री मनी। ये दुआ हदीस में आई। पांचों असबाब जीना पर पाबंदी। तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगी और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने दूसरा काम किया, जगह छोड़ दी। गुनाह की जगह पर आप खड़े नहीं रहे, भागे। हालांकि दिख रहे दरवाजे बने, बाद हजरत कहते कि दो तरह के दरवाजे थे, एक बंद थे एक तरफ के खुले हुए थे, भागे बाहर। यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम गुनाह की जगह आपने छोड़ दी, गोया अपने अंदर गुनाह से बचने की जिस कदर ताकत थी वो तमाम ताकत और असबाब आपने इस्तेमाल कर लिए और हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम दरवाजे की तरफ दौड़े अपने आप को बचाने के लिए। قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي। अब देखो इन्नहु का मरजा अजीज़े मिस्र को भी करार दिया गया है। अजीज़े मिस्र कितफीर, मेरा रब यानी मेरा आका है, मेरा मालिक है, उसने मेरे लिए इज्जत के साथ मुझे जगा दी। यानी तेरा शोहर अजीज़े मिस्र जिसने मुझे इज्जत के साथ घर में रहने की जगा दी, अब मैं नमक हराम नहीं बन सकता, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता कि तेरे शोहर ने बाजार से महंगी कीमत पर मुझे खरीदा, घर में लाके मुझे इकराम और इज्जत के साथ रखा और मैं अब उसकी बीवी के साथ गलत काम करूं, ये नमक हरामी मैं नहीं करूंगा। दूसरा कौल इन्नहु का मर्जा अल्लाह की तरफ लौटाओ कि उस अल्लाह जो मेरे रब है जिन्होंने कुएं से अजीज मिस्र के मकान में मुझे पहुंचाया, अहसन मथवाई जिस अल्लाह ने मेरे लिए मिस्र की परदेश की जगह में वतन की खराबत के बावजूद बेहतरीन ठिकाने का इंतजाम फरमाया और मुझे मुल्के मिस्र में रहने के लिए बेहतरीन मकान दिया, वो अल्लाह ताला मेरे रब है जिसने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना दिया, लिहाजा मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा तेरे साथ जीना करके। ये दोनों मत तर्जुमे हैं आयत के। अब पहला तर्जुमा सियुती रहमतुल्लाह अलैहि वाला, फला खुनू फी अहलिही, लिहाजा मैं अपने आका सैयद तेरे शोहर अजीज मिस्र की घर वाली के बारे में खियानत नहीं करूंगा। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم والے کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتے. ظلم کرنے والوں سے زانی زانیاں مراد ہیں، اس لیے کہ زانی گناہ زنا کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور جو عورت زنا کروائے وہ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے حق میں بھی ظلم کر رہی ہے، اس لیے دونوں ظالم کہے جائیں گے. جی،
اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے اور وہ 30 سال یا 33 سال ہیں، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی دین کی سمجھ عطا کی ان کو نبی بنانے سے پہلے، اور اسی طرح جس طرح ہم نے ان کو بدلا دیا، ہم اپنے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں، اور جس کے گھر میں وہ تھے اس نے ان کو اپنے آپ کو تھامنے سے پھسلانا چاہا، یعنی ان سے برائی کا مطالبہ کیا، اور اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جلدی آؤ. اور یہاں لام لقب میں لام یہ تدین کے لیے، اور ایک قراءت میں ہی تا کسر ہا کی کسرے کے ساتھ ہیں، اور دوسرے قراءت میں تا کی ضمہ کے ساتھ ہیں. ہی تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یقیناً جس نے مجھے خریدا ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، لہذا میں اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے خیانت نہیں کروں گا. یقیناً ظلم کرنے والے یعنی زنا کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. ہم کس کو کہتے ہیں؟ طبیعت کا میلان، شہوت کا بھڑکنا. اب اس آیت کو سمجھو، عورت کے دل میں یوسف کا خیال جم گیا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. پکی بات یہ ہے کہ عورت کے دل میں یوسف کا خیال جم گیا تھا. اب یہ ترجمہ کسی کیا، میری سمجھ میں نہیں آتا، الجماع کا کہ زلیخا نے یوسف کے ساتھ جماع کا قصد کیا، یہ تو زنا کا قصد ہے، اور یوسف کو بھی عورت کا کچھ خیال ہو گیا تھا. وہم بہا، یوسف کو بھی عورت کا کچھ خیال ہو گیا تھا. اگر یوسف اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے، اگر یوسف اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے، اب سمجھو، ہمن ایک معنی تو بتلایا، دوسرا معنی کسی کام کا قصد اور ارادہ بھی ہم کہلاتا ہے. نمبر 3، غیر اختیاری خیال اور وسوسے کو بھی ہمن کہا جاتا ہے. یہ 3 معنی ہیں لفظ ہم کے. حضرت یوسف اور زلیخا کا ہم یکساں نہیں تھا. دلیل، اگر دونوں کا ہم یکساں ہوتا تو قرآن تو بہت بلیغ کلام ہے، ہما تثنیہ کا صیغہ آ جاتا اور دونوں کے ہم کو بتلا دیا جاتا، لیکن دونوں کا ہم الگ الگ ہے، اس لیے 2 فعل الگ الگ آئے، ہمت اور ہم بہا. 2 الگ الگ فعل یہ بتلا رہے ہیں کہ یوسف کا ہم الگ ہے، زلیخا کا ہم الگ ہے. یہ بہت بڑا قرینہ ہو گیا. دوسرا ایک قرینہ دیکھو، زلیخا کے ہم کے اوپر لام اور قد ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم کے اوپر لام بھی نہیں ہے، قد بھی نہیں ہے. یہ دوسرا قرینہ ہو گیا کہ دونوں کا ہم بالکل الگ الگ انداز کا ہے، ایک طرح کا دونوں کا ہم نہیں ہے. اب ہوا کیا اس وقت کے اوپر، حضرت نمبر 1 توجی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تقاضے بشریہ سے زلیخا کی طرف تھوڑا سا میلان پیدا ہوا، تقاضے بشریہ سے زلیخہ کی طرف تھوڑا سا میلان پیدا ہوا، اس لیے کہ سارے اسباب جمع تھے، خلوت موجود، دونوں خوبصورت، تیسری چیز یوسف علیہ السلام بھی جوان، چوتھی چیز زلیخہ کا خود سامنے سے دعوت زنا دینا، ظاہراً تمام اسباب وہاں پر جمع دے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ سخت گرمی کے ایام ہو، 50-45 ڈگری کی گرمی چل رہی ہو اور دن بھی 18-20 گھنٹے کا ہو، تو عصر کی نماز کے وقت کے اوپر گھر میں فالودہ بنتا ہے، تو اچھے اچھے متقی روزدار کو بھی ہوتا ہے ایک آدھ گھٹ کب آوے منہ میں، کب آوے منہ میں، حالانکہ وہ پیتا نہیں اللہ کے ڈر سے، اس کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن دل میں میلان تو پیدا ہوگا کہ سخت گرمی، لمبا دن، لمبا روزہ، عصر کا وقت اور شاندار دوٹ کولڈنگ بن رہا ہے، تو دل میں میلان ہوگا دے، لیکن انسان پیے گا نہیں، رک جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تمام اسباب جمع تھے، اسی لیے ان کے دل میں فطرت بشریہ، تقاضۂ بشریہ سے ہلکا سا میلان زلیخہ کی طرف پیدا ہوا، لیکن آپ نے اس میلان کو قابو میں کر کے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے گناہ سے بچا لیا۔ قال معاذ اللہ پڑھ کر کے جب میلان ہوا، تقاضا ہوا، اس پر یوسف علیہ السلام نے عمل نہیں کیا بلکہ اللہ کی مدد مانگ کر کے اس میلان کے اوپر آپ نے قابو پا لیا، اس کو دبا لیا۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ آزمائش پیش آئی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، آپ کا مخلص بندہ یوسف گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ یوسف گناہ کے وبال کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انتظار کرو، اگر وہ گناہ کر لے وے تو جیسا گناہ کرے ویسا ہو بہو اس کے عمل نامے میں لکھ دینا، اور اگر یوسف چھوڑ دے وے، گناہ نہ کرے، تو اس کے اعمال نامے میں نیکی درج کرو، اس لیے کہ اس نے میرے ڈر سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے ملائکہ کو ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور حدیث ملا، گناہ کا وسوسہ کسی کے دل میں آوے تو معاف ہے، جب تک کہ عمل نہ کرے، جب تک عمل نہ کرے گناہ کا وسوسہ آ جانا معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ایسی ہے کہ نیکی کا ارادہ آوے دل میں تو اس پر اس کے عمل نامے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، ارادہ ہی نیکی پر عمل نامے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور بعد میں وہ عمل کرے بھی، پہلے ارادہ ہوا ایک نیکی لکھ دی گئی، پھر اس نے نیکی کی تو کم از کم 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن گناہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ لکھا نہیں جاتا۔ ہاں اگر گناہ کرے گا تو لکھا جائے گا ایک گناہ، وہ بھی 10 گنا نہیں، اور اگر گناہ کا ارادہ ہونے کے بعد وہ گناہ کو چھوڑ دے رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ دل میں گناہ کا ارادہ آیا اور اس کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو نیکی عطا فرما دے۔ تو حضرت یوسف، یہ عام ہے سب کے لیے، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور تمام انسانوں کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر تقاضۂ بشری سے گناہ کا ایک ارادہ آیا اور یوسف علیہ السلام نے اس گناہ پر عمل نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عمل نامے کے اندر ایک نیکی لکھی گئی، ثواب لکھا گیا، اور یہ غیر اختیاری وسوسے کے درجے میں تھا جو نبیوں کے لیے بھی گناہ نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر جو غیر اختیاری گناہ کا وسوسہ آیا وہ گناہ کے درجے میں نہیں ہے. اور اسی غیر اختیاری وسوسے کو آیت میں وَهَمَّ بِهَا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. ایک بہترین توجیہ آیت کریمہ کی یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کیا ہے, اللہ کی طرف سے معافی ہے گناہ کے وساوس اور خیال پر. نمبر دو, دوسری توجیہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا بلکہ ارادے سے قریب کے مقام پر تھا وہ ارادہ, عین ارادہ نہیں تھا ارادے کے قریب. ایسے بہت سی مرتبہ ہم کہتے ہیں کچھ ارادہ بن رہا ہے بن بھی نہیں رہا ہے, ارادہ کروں نہ کروں آتا ہے ارادہ پھر چلا جاتا ہے کہ سبق میں نیند نکالنا چھوڑ دوں, ایسے ارادے آتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرو کیا نہیں کرو. اس طرح بعض مرتبہ آدمی جو ہے کرتا ہے, وہ ارادہ نہیں ہوتا, ارادے سے بھی پہلے والا درجہ, ارادے کے قریب کا درجہ. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارادہ نہیں تھا بلکہ ارادے کے قریب کا مقام تھا, اور اس کو وہم بہا سے آیت میں تعبیر کیا گیا. نمبر تین, آیت کو یوں پڑھو, وہم بہا لولا ارا برہان ربی, پہلا عطف کرو ولقد ہمت بہ پر, پھر آیت پڑھو وہم بہا لولا ارا برہان ربی. کیا ترجمہ ہوگا آیت کا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو ان کے دل میں زلیخا کا خیال پیدا ہوتا. ترجمے میں تقدیم تاخیر کر دو, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر زلیخا کا خیال پیدا ہوتا, لیکن برہان رب ہی کو دیکھا اس لیے یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر زلیخا کا خیال پیدا نہیں ہوا. یہ ہے تیسرا ترجمہ اور یہ بہترین ترجمہ ہے. اب وہ برہان رب ہی کیا چیز تھی؟ تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول علامہ سیوطی لائے, دیکھو, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زلیخا کے حجرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام متمثل ہوئے, زلیخا کے حجرے میں یعقوب علیہ السلام متمثل ہوئے اور اپنے منہ کے اندر اپنی انگلی دبائے ہوئے تھے, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو یوسف علیہ السلام کے سینے کے اوپر مارا جس کی وجہ سے خواہش آپ کے پوروں سے باہر نکل گئی اور یوسف علیہ السلام بچ گئے. یہ کیا ہے متمثل ہونا؟ یہ کرامت انبیاء کو اور اولیاء کو حاصل ہوتی ہے, اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کوئی ولی 10,000 کلومیٹر دور ہوتے ہوئے بھی کسی دوسری جگہ کے اوپر اس کی شکل صورت نظر آ سکتی ہے. یہ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نبی کا واقعہ, اولیاء کے بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حجم تشریف لے جا رہے اور آپ کا جہاز پانی کا بھنور میں پھنس گیا ہے, قریب تھا کہ گھر کو ہو جائے تو دیکھا کہ سمندر کے اندر کوئی آدمی چل کے آ رہا ہے, اور اس نے آ کر کے پورے جہاز کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایسی جگہ سمندر میں رکھ دیا جہاں بھور نہیں تھا، اور آپ ہی ایسے کشتی جدہ پہنچ گئے. حضرت گنگوئی کا واقعہ نہیں. پھر جب سفر سے واپسی ہوئی تو تحقیق میں تھے، فکر میں یہ کیا ہو گیا، کون تھا وہ آنے والا آدمی. تو وہ تاریخ یاد رکھی تھی، وقت یاد رکھا تھا، سب کچھ. یہاں آ کر کے خانقاہ، تھانہ بھون خانقاہ ہے امدادیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہوتے، وہاں معلومات کی. تو پتا چلا کہ جس وقت کے اوپر وہ جہاز بھور میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت حضرت حاجی صاحب کی تھانہ بھون میں مجلس چل رہی تھی. حاجی صاحب نے مریدوں کو ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھیے. اجرے میں تشریف لے گئے، اجرے کا دروازہ اندر سے بند کیا. چند منٹ کے بعد جو حضرت حاجی صاحب واپس آ گئے، اور آپ کی لنگی مبارک پوری پانی سے بھیگی بھیگی تھی، پانی نچوڑا مریدوں نے تو اندر سے کھارا نمکین پانی نکلا. سب حیرت میں کہ اجرے میں تو میٹھا پانی بھی ایک گلاس نہیں ہے، یہ پوری لنگی بھیگی ہوئی نمکین پانی آیا کہاں سے؟ کن کون پوچھنے کی ضرورت کر سکتا تھا. وہ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جب حج سے واپسی ہوئی اور ساری بات ہوئی، تاریخ دن وقت ملایا، تب وہ کرامت سامنے آئی کہ حضرت حاجی صاحب وہاں تشریف لے گئے، متمثل ہوئے اور جہاز کو اٹھا کر کے غیر بھون کی جگہ میں آپ نے پہنچا دیا. یہ متمثل ہونے کی کرامت اولیاء میں بھی ہے. تو اس کمرے میں جہاں زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ دوری ڈال رہی تھی، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام متمثل ہوئے، آپ کی شکل سامنے آئی، انگلی منہ میں دبائے ہوئے، بیٹا یہ کیا؟ بس یوسف علیہ السلام چونک گئے، اور آپ نے پھر اپنا مبارک ہاتھ بیٹے کے سینے کے اوپر مارا، خواہش ساری نکل گئی، اور آپ جو ہے اللہ کے کرم سے بچ گئے. یہ روایت لائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا قول، برہان ربہ سے مراد ہے وہاں چھت پر انہوں نے ایک آیت لکھی ہوئی دیکھی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو ایسی آیت نظر آئی اس کمرے کے اندر، اسی لیے آپ جو ہے رک گئے. تیسرا قول، برہان ربہ سے مراد ہے جب وہاں حجرے میں زلیخا نے ساری تیاریاں کی، تو اس کے سونے کے حجرے میں اس کا بت بھی تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، تو اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کپڑے کے نیچے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی یہ میرا بت ہے. تو کیا کیوں کپڑا ڈالا؟ تو کہا میرے بت کے دیکھتے ہوئے میں نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ غلط کام کرواؤں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تیرا بے جان پتھر کا بنا ہوا بت، اس سے تجھے حیا اور شرم آتی ہے، تو میرے اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، کوئی پردہ ان سے جو ہے ان کی نظروں سے غائب نہیں کر سکتا، تو میں ان کو دیکھتے ہوئے کیسے تیرے ساتھ زنا کروں؟ تو برہان ربی ہی سے وہ مراد، وہ بت پر کپڑے والا واقعہ برہان ربی ہی ثابت ہو گیا. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ برہان ربی ہی سے مراد لینے کا حضرت یوسف علیہ السلام کی تائید غیبی، جو انہوں نے دعا کی نے زلیخا کی دعوت کے وقت پر، قال معاذ اللہ، نبوی عصمت اور جو ہے اللہ کی مدد، وہ ہے برہان ربی ہی. کہ برہان ربی ہی کی برکت سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے اوپر گناہ سے بچ گئے. جی،
اور البتہ اس عورت